الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. خزانة القرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج سورہ زمر کی آیت نمبر 30 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. کفار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے یہ بھی آپس میں سوچا اور بات کی کہ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے، تو چلے انہیں دنیا سے تو جانا ہی ہے، تو ان کے دنیا سے چلے جانے کا انتظار کرتے ہیں. یہ چلے جائیں گے تو یہ سارے معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے، اور ہمارے جو بتوں کی مخالفت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دنیا سے جانے والے ہیں تو تم بھی تو دنیا سے جانے والے ہو، تو ان کا پیغام ختم نہیں ہوگا. پھر جب تم سب نے دنیا سے جانا ہے تو پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو معاملہ ہونا ہے اسے بھی یاد رکھو. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. اے حبیب، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے، پھر اے لوگو، تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دنیا سے تشریف لے جانا تھا، آپ کا بھی وصال ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا دنیا سے چلا جانا، نبیوں کا وصال فرمانا عام لوگوں کے مرنے کی طرح نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ایک خاص زندگی ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی عطا کی جاتی ہے. ہر انسان کو قبر کے اندر ایک زندگی تو ملتی ہے، جس سے جزا سزا منکر نکیر کے سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے. اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی بھی عام انسانوں کی طرح ہی تھی، تو پھر بطور خاص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمانے کا مقصد ہی کیا ہوا؟ پھر تو ویسے ہی بات واضح تھی کہ جیسے عام لوگوں کو زندگی ملتی ہے، اسی طرح نبیوں کو ملتی ہے. لیکن نبیوں کے بارے میں بطور خاص یہ بتانا کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی یہ زندگیاں جو قبروں میں عطا کی جاتی ہیں، یہ عام انسانوں کی زندگیوں سے بالکل مختلف اور اس سے بہت وراء الورا ہوتی ہے. ان کی یہ زندگی ان کی جسمانی زندگی ہوتی ہے، اس پر اس دنیاوی زندگی کے آثار کا ظہور ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے علماء کرام نے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اپنی قبروں کے اندر حیات ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اپنی حقیقی جسمانی اور دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. اور اس پر علماء کرام نے باقاعدہ کتابیں تصنیف فرمائیں، جیسے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب حیات الانبیاء کے اوپر موجود ہے، اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر کتابیں تصنیف فرمائی، اور دیگر علماء نے بھی اس کے اوپر کلام کیا ہے. سیرت النبی کی کتابوں کے اندر بھی یہ موضوع موجود ہوتا ہے. اگلی جو آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اے لوگوں، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. یہ جھگڑا کیا ہوگا؟ اس میں متعدد صورتیں داخل ہیں. کفار اپنے اپنے نبیوں سے بھی جھگڑا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ، یہ نبی تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، انہوں نے تو ہمیں کوئی پیغام دیا ہی نہیں. یہ بھی احادیث مبارک کے اندر مضمون موجود ہے، اور خود قرآن پاک کی آیات سے یہ مضمون ثابت ہے کہ کفار قیامت کے دن اپنے نبیوں کو ہی جھٹلا دیں گے کہ یہ ہمارے پاس آئے ہی نہیں، انہوں تو کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، اگر پہنچایا ہوتا تو ہم مان لیتے. جب کفار اپنے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان نبیوں کی تصدیق اور ان کے امت تک پیغام پہنچانے کی گواہی کے طور پہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو بلائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ تم گواہی دو. چنانچہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام گواہی دیں گے. اس پر بھی کفار بولیں گے کہ بھئی یہ لوگ تو آئے ہمارے بعد میں, ہم تو ہزاروں سال پہلے تھے, یہ امت بعد میں آئی, یہ بعد میں آنے والی کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, اللہ تعالیٰ امت سے پوچھے گا. تو امت جو ہے وہ آگے سے جواب دے گی کہ اے اللہ, تو نے اپنا آخری نبی ہمارے درمیان بھیجا, تو نے اپنی کتاب نازل فرمائی, اس نبی نے بتایا, اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے تھے اور انہوں نے تبلیغ کی تھی, ہم اسی کے بحاف پر یہ گواہی دیتے ہیں. پھر امت کی اس بات کی تصدیق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کریں گے. تو یوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں فیصلہ ہوگا اور کفار کے خلاف ہوگا. تو یہاں پر جو فرمایا کہ تم اپنے رب کے پاس جھگڑو گے, اس کی ایک صورت یہ بھی ہے. دوسری ایک صورت یہ بھی ہے کہ کفار کے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ تو وہ جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا, لیڈر, سردار, پیشوا, اور مد مقابل میں دوسرے وہ لوگ کہ جو اپنے بڑوں کے پیچھے لگ کر گمراہ ہوئے. یہ قیامت کے دن آپس میں جھگڑیں گے. پیشوا کے جو متبعین ہیں وہ کہیں گے کہ اے اللہ, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا, ان کو ڈبل عذاب دے. اور وہ جو پیشوا ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تمہیں کون سا پکڑ کے گمراہ کیا تھا, تمہیں تو بھی خدا نے عقل دی تھی, اپنی عقل خود استعمال کر لیتے, ہم نے تو تمہیں بات کی تھی, تم خود ہی پیچھے لگ گئے. تو یہ جو کچھ ہے یہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے, لہذا ہمارے اوپر الزام نہ لگا. تو یہ جو پیشوا ہیں اور جو پیروکار ہیں وہ قیامت کے دن آپس میں جھگڑا کریں گے. تیسری اس آیت کی یہ بھی تعبیر کی گئی ہے کہ قیامت کے دن لوگ جو اپنے حقوق کے بارے میں جھگڑیں گے, جیسے پڑوسی اپنے پڑوسی کے خلاف دعویٰ دائر کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اے اللہ دنیا میں یہ مجھے تنگ کرتا تھا, اس نے میرا حق مارا تھا, اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی, اس نے مجھے تنگ کیا تھا, یا دنیا کے اندر کسی کی زمین غصب کی تھی, کسی کا موبائل چھینا تھا, کسی کے پیسے دبائے تھے, کسی کا قرض کھا گئے تھے, کسی سے رشوت لی تھی, کسی کو مجبور کر کے پیسے لیے تھے. تو جس جس پہ ظلم کیا ہوگا, جس کو گالی دی ہوگی, جس کو برا کہا ہوگا, جس کو تھپڑ مارا ہوگا, جس کو گولی ماری ہوگی, یہ سارے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے, اور جس جس نے ان پر ظلم کیا ہوگا ان کے خلاف خدا کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے. اے اللہ یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا, اے اللہ ہمیں ہمارا حق دلا. تو پھر اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے حق دلائے گا, گالی دینے والے کو گالی دینے کا بدلہ ملے گا, زمینوں پہ قبضہ کرنے والے کو اس کا جواب دینا پڑے گا, مال چھیننے والے کو اس کا جواب دینا پڑے گا, موبائل پیسے چھیننے والے کو اس چوری ڈکیتی کا جواب دینا پڑے گا. تو یہ ہوگا وہ جو قیامت کے دن مقدمہ پیش ہوگا اور جس کے اوپر وہاں پر جھگڑا ہو رہا ہوگا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ دو طرح کے, کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ معاذ اللہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں یا اس کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں, اور جو حق بات ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں, اسے جھٹلاتے ہیں. تو ایک تو وہ ہو گئے جو خدا پہ جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائیں, دوسرے وہ لوگ ہیں جو حق لے کر آئیں اور حق کی تصدیق کریں. یہ دونوں آپس میں مد مقابل, اور ان دونوں کا جو انجام ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے, جب وہ اس کے پاس آئے کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں یقیناً ہے. اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے, اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی, یہی پرہیزگار ہیں. دو طرح کے لوگ بیان ہوئے ہیں, پہلے وہ جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے. اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں, جیسے ایک صورت تو یہ شرک ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ خدا ہے اسی طرح اور بھی خدا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کا پارٹنر, اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا جو ہے یہ خدا پہ جھوٹ باندھنا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف ایک جھوٹی بات کو منسوب کرنا ہے, کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہ کہنا کہ اس کا شریک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات کو منسوب کرنا، جھوٹ کو منسوب کرنا۔ دوسری صورت یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، جیسے یہ قادیانی نے کیا، جیسے اور بہت سارے لوگ گزرے کہ جنہوں نے کہا جی خدا ہم پر وحی نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ وحی اترتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان پہ وحی نہیں اترتی، تو یہ خدا پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحی اتارتا نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہے خدا اتارتا ہے، تو ایک صورت یہ بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح اپنی طرف سے کسی شے کو حلال یا حرام کہہ دینا بغیر شرعی دلیل کے، حرام کو حلال بول دینا، حلال کو حرام قرار دے دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ کیونکہ حلال کا کیا مطلب ہے؟ حلال کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کیا، حرام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا۔ اب جسے خدا نے حرام کیا کوئی کہے یہ حلال ہے، اور جسے خدا نے حلال کیا یہ بولے اس کو حرام ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولنا منسوب کرنا ہو گیا۔ تو یہ ساری صورتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے، جب وہ اس کے پاس آئے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر ہیں، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس میں حلال و حرام منسوب کرنے والی جو صورت ہے، یہ تو وہ ہے کہ جس میں کفر کی صورت بھی ہو سکتی ہے، عدم کفر کی صورت بھی ہو سکتی ہے، اہل علم اس کو سمجھ جائیں گے۔ لیکن شرک یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ، یہ وہ صورت ہے جو قطعی طور پہ کفر ہی ہے، اور اس پر یہ پورا پورا صادق آئے گا، الیس فی جہنم مثوا للکافرین، کہ کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ مراد یہ کہ یقیناً ہے۔ اچھا، اب دوسرا جو ذکر کیا گیا، اور وہ جو سچ لایا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہی سچے لوگ ہیں۔ اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں، لیکن وہ ساری تفسیریں لے بھی لیں تو اس سے کوئی معنی میں فرق نہیں آتا۔ جیسے یہ کہا گیا سچ لانے والے تو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ حق لے کر آئے، اور حق کی تصدیق کرنے والے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی۔ اب اس اعتبار سے یہ آیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتی ہے، اور وہ ہستی، وہ نبی جو سچ لائے، اور دوسری وہ ہستی جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سچ لانے والے سے مراد تو نبی پاک علیہ السلام، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدق سچ لے کر آئے، اور تصدیق کرنے میں ہر مسلمان داخل، کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، جیسے ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو حق سچ لانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور تصدیق کرنے والے میں ہر مومن مسلمان داخل ہے۔ تو اس کی یہ دو تفسیریں جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو سچے ہیں، سچ لانے والے ہیں، سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا خوبصورت صلہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے جو متقی ہیں، ان کے لیے، ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جو یہ چاہیں گے۔ یہ نیک بندوں کا صلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے اعمال مٹا دے، اور انہیں ان کے اچھے اعمال کے سبب ان کا اجر دے۔ جو متقی ہیں ان کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میں ان متقیوں کے لیے اللہ کے ہاں ہر وہ شے ہے جو یہ چاہیں گے۔ جنتی جنت میں جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے۔ لہم ما یشاؤون، جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پر ایک اور بات کی طرح میں اشارہ کروں گا۔ اب غور کریں کہ جنت میں جیسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے، جو بھی بندہ جنت میں جائے گا اس کی چاہت سے، چاہت کو کہتے ہیں مشیت، چاہنے سے، مرضی سے ہر شے مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ये कमाल अता फरमाएगा, अल्लाह ताला ने ये शरफ अता फरमाएगा कि वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा, जो वो चाहेंगे वो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला जैसे आखिरत के अंदर जन्नतियों को ये मर्तबा अता फरमाएगा, अगर यही मर्तबा अल्लाह ताला दुनिया में अपने नबियों वलियों को अता फरमा दे तो इससे कोई शिर्क लाजिम नहीं आएगा। तो हम जैसे कहते हैं ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के चाहने से ये हो जाएगा, या हम कहें कि वलियों के चाहने से ये हो जाता है, इसे शिर्क का जुमला नहीं कह सकते। वजह यह है कि अगर ये कहना कि फलां के चाहने से सब कुछ हो जाता है, ये शिर्क होता तो जन्नतियों के बारे में तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि जन्नतियों के चाहने पे हर वो शय उनको मिल जाएगी जो वो चाहेंगे। तो क्या जन्नत के अंदर ये शिर्क हो रहा होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। बात ये है कि फ़र्क होता है जब ये कहा जाए ना कि अल्लाह ताला के नबी के चाहने से ये हो जाता है, वली के चाहने से ये हो जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने उनको ये इख्तियार दिया। जैसे जन्नतियों को अल्लाह ताला जन्नत में ये इख्तियार देगा, तो अल्लाह ताला नबियों वलियों को दुनिया के अंदर मुजज़े और करामत के तौर पे यही चीज़ अता फरमा सकता है। लिहाजा अब बाद लोगों ने जो ये कहा कि माद अल्लाह नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, ये जुमला बिल्कुल बातिल और गलत है कि ये नबी के चाहने का इनकार करें। अल्लाह ताला जन्नत में हर जन्नती के बारे में ये फरमा रहा है कि जो वो चाहेंगे वो हो जाएगा। तो अगर यही मर्तबा जन्नतियों वाला ये कमान अगर अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर नबी पाक अलैहि सलातो सलाम को अता फरमाया, वलियों को अता फरमाया, तो इससे कोई शिर्क लाजिम नहीं आता। तो ये जन्नतियों को जो मर्तबा मिलेगा वो फरमाया कि ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनी, ये नेक बंदों का सिला है। तो अल्लाह ताला उनके बुरे आमाल मिटा देगा और उनके अच्छे आमाल का उनको अजर अता फरमाएगा। अब उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला अपने खास बंदे, खास बंदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए काफ़ी है। चुनाचे इरशाद फरमाया, अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दा ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد। क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं? यकीनन है काफ़ी। और वो कुफार तुम्हें अल्लाह के सिवा दूसरों से डराते हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं। तीन बातें इरशाद फरमाए। पहली बात तो फरमाई कि क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं? यकीनन है। इस बंदे से मुराद मुफस्सरीन किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ली है, और इसका माना ये हुआ कि अल्लाह ताला अपने अब्द ख़ास मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफ़ी है। वो मद्दे मुकाबिल गुरु के गुरु हैं, सरदार हैं, लीडर हैं, ताकत वाले, माल वाले हैं, लेकिन इन सब का जिस हस्ती से मुकाबला है उसको किफ़ायत करने वाला खुदा है। लिहाजा अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी किफ़ायत फरमाई? मालदार और ताकत वाले और कत्ल की साजिशें करने वाले सब मौजूद थे। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा ले गया। कितनी जंगों के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। कुफार का पूरा जोर नबी पाक अलैहिस्सलाम को शहीद करने पर था, लेकिन अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। तो ये है इसका जहूर कि अल्लाह ताला ने किफ़ायत फरमाई। दूसरी बात इरशाद फरमाई, और ये लोग, ए हबीब तुम्हें अल्लाह के माँ सिवा से डराते हैं। तुम्हें डराते हैं जी हमारे बुत तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हमारे फलां बुत को, हमारे फलां खुदा को आपने गलत कहा तो तुम्हारे वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो फरमाया कुछ होने का नहीं, ये आपको डराते हैं अपने बुतों से, इनके इस डरावे के अंदर आने की असलन हाजत ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला आपको काफ़ी है। जब अल्लाह ताला आपको किफ़ायत करने वाला है तो ये छोटे मोटे हाथों के बने हुए बुत जो है ये आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। तीसरी बात इरशाद फरमाई कि जैसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। कि जब बंदा अपनी मर्जी से हक को जानते समझते सिर्फ ज़िद अनानियत की वजह से कबूल नहीं करता, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए मुस्तकिल गुमराही लिख देता है, उस पर मोहर लगा देता है, फिर उसे हिदायत नहीं मिलती। और मज़ीद इरशाद फरमाया, और जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई बहकाने वाला नहीं। क्या अल्लाह सब पर गालिब बदला लेने वाला नहीं है? यकीनन है। ये इस्तीफा में انکاری ہوتا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ یقیناً سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد کفار کو، مشرکین کو ایک اور انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، ایک دلیل جو ہے وہ بیان فرمائی، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی مشرک گزرے ہیں وہ اس بات کا اقرار ضرور کرتے تھے، یعنی جن بتوں کو وہ خدا مانتے تھے ان کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے آسمان و زمین کو انہوں نے بنایا، ہمیں پیدا کرنے والے یہ ہیں، یہ تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو انہوں نے آسمان و زمین کیسے بنا دیے۔ یہ ان کو حقیقی خدا کے مظاہر سمجھ کے ان کو بھی خدا مانتے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسی کانسیپٹ کو کہ جب ان کو خالق نہیں مانتے، خالق وہ ایک ہستی کو مانتے ہیں، اسی کے اعتبار سے کلام کیا، ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اگر اے حبیب تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ کہ بھلا بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ تمہارے جھوٹے خدا اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف کو ٹال دیں گے، یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ بت اللہ کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ تم فرماؤ مجھے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ بڑا واضح ہے کہ خود یہ مشرکین مکہ یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جن بتوں کو یہ مانتے ہیں، لات ہے، منات ہے، عزہ ہے، نائلا اصاف ہیں، اور اس کے علاوہ حبل ہے، ان میں کوئی اس کسی بت کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ آسمان و زمین انہوں نے بنائے، کیونکہ یہ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بت ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، تو ہمارے بنانے سے تو یہ وجود میں آئے، تو آسمان و زمین انہوں نے کیسے بنا دیے؟ آسمان و زمین کا خالق وہ اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے۔ تو اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب خالق اللہ کو مانتے ہیں، جب خالق اللہ کو مانتے ہیں، جو خالق ہے تو طاقتیں قدرتیں تو اسی کی، اب جس کی قدرتیں یہ ہیں اسی کے اوپر یہ بھی غور کر لو کہ اگر وہ قدرتوں والا خالق کسی کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں یہ خدا کے مقابلے میں اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طرح وہ جو قدرتوں والا خالق ہے، مالک ہے، آسمان و زمین بنانے والا ہے، اگر وہ کسی پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ بت اس خدا کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں روک سکتے۔ تو اب اس کے اوپر ان کو توجہ دلائی گئی کہ تم خود دیکھو کہ جب تم نے ایک ہستی کو خالق مانا، اس ہستی کو قادر مانا، وہ ہستی اگر کچھ کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، وہ عذاب دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، وہ رحمت پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، جب وہ ایسی ہستی ہے تو پھر خدا ہونے کا اعتقاد بھی تو اسی کے ساتھ خاص کرنا چاہیے کہ خدا بھی وہی ہے، نہ یہ کہ ہر قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس، خالق اللہ تعالیٰ ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، قادر اللہ تعالیٰ ہے، لیکن معبود نہیں، معبود میں بہت سارے شامل ہو گئے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ جب خالق خدا کو مانا، مالک خدا کو مانا، قادر خدا کو مانا، تو خدا ماننے کے اندر، معبود ماننے کے اندر پھر یہ چھوٹے موٹے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پتلے جو ہے وہ کیوں شامل کر دیتے ہو؟ تو فرمایا یہ سوالیہ انداز کے اندر ان کو ایک بات سمجھائی گئی، لیکن وہ اس قدر لاجیکل ہے کہ واقعتاً اگر تنہائی کے اندر غور و خوض کے ساتھ اس بات کے اوپر توجہ دی جائے تو فوراً انسان کا وجود پکار اٹھے گا کہ ہاں ہاں، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قادر ہے، وہی معبود بھی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا قل حسبی اللہ، اے حبیب تم کہو مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یہ مسلمانوں کو حکم بھی ہے, یہ ہمیں حکم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں. توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. مثال کے طور پہ کسان ہے, ایک کسان کھیتی باڑی کرتا ہے تو وہ بیج ڈالے گا, وہ پانی دے گا, وہ ہل چلائے گا, وہ آفات سے بچانے کے لیے جو انتظامات کر سکتا ہے وہ کرے گا. اب اس کے بعد زمین سے جو پھل کا, جو فصلوں کا اگنا ہے, یہ اس کے اختیار میں نہیں, یہ اگانا خدا کے اختیار میں. اب نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں, اب نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں. ہم اپنے گھر کا دروازہ بند کریں, لاک کریں, یہ اسباب ہمارے اختیار میں. ہم چور سے بچنے کے لیے, ڈاکو سے بچنے کے لیے, لٹیرے سے بچنے کے لیے ہم اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں, ہم اسے لاک کرتے ہیں. لیکن چور ڈاکو تو اس کے باوجود بھی آ سکتے ہیں. اب ہم نے اسباب اختیار کر لیے, اب نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں, اب خدا پہ توکل کریں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا. اسی طرح بقیہ سارے معاملات کے اندر, روزی کمانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں اور بولیں کہ اللہ تعالی راضی کا تو گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں روزی اوپر سے اتار دے گا. ایسا نہیں ہے, کوئی آسمانوں سے روزی یوں نہیں اترتی ہوئی آ جائے گی. ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے, نوکری تلاش کریں گے, کاروبار کریں گے, حلال ہی تلاش کریں گے, حرام سے بچیں گے, اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ اے اللہ تیرے حکم کے اوپر میرے لیے حرام میسر تھا لیکن تیرے حکم پہ میں نے چھوڑ دیا, میں نے صرف حلال کی تلاش کی, میں اسی کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اے اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا, مجھے رزق عطا فرما. پھر آپ دیکھیے حقیقی طور پہ اس انداز کے اندر توکل کر کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا, آپ کو آپ کی مطلوبہ اشیاء بھی عطا فرمائے گا. اب توکل کی اس تعلیم کے بعد, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ سے ایک فیصلہ کن کلام کرنے کا ارشاد فرمایا جاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے, قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. تم فرماؤ اے حبیب, تم فرماؤ اے میری قوم, تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ, میں اپنا کام کرتا ہوں, تو تم ان قریب جان لو گے کہ رسوا کن عذاب کس پر اترتا ہے اور کس پر ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے. جب ایک عرصے تک کفار کو تبلیغ, دلائل, آیات قرآنیاں سب کچھ ان کے سامنے پیش کی جاتی رہی اور ان کی روش نہ بدلی اور ان کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بھائی ہمارا ایک ہی کام ہے, ہم نے نہیں ماننا, اب ہمیں دلائل دیں, اب آیات پڑھیں, اب عقلی باتیں کریں, آپ ہمارے دل و دماغ کے اندر موجود باتوں پر ہی ہمیں جھنجھوڑ کر سمجھانے کی کوشش کریں, ہم نے نہیں ماننا. تو اس پر فرمایا گیا کہ پھر تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ, میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب اور ہمیشہ کا عذاب کس پر آتا ہے. تو یہ ایک قسم کا اتمام حجت کے آخری الفاظ ہوتے ہیں کہ بات جو سمجھانی تھی وہ سمجھائی جا چکی ہے, اب نتیجے کے اوپر ہم جائیں گے. چنانچہ اس کے بعد پھر نتیجہ دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوا کہ بدر کے اندر جو ہے وہ کفار کو شکست ہوئی, فتح مکہ ہوئی, حق و باطل کا فرق جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا, اور جو قیامت کا معاملہ ہے وہ باقی ہے. اب اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ اب چونکہ یہ جو ہدایت کے لیے, اسلام کے لیے اتنی کوشش, اتنی دعوت ہے, اور گمراہ رہنے کے اوپر اتنی وعیدیں ہیں بار بار قرآن پاک کے اندر بیان کی جاتی ہیں, اس پر بعض اوقات کسی کے ذہن میں شبہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیوں اتنا زور ہے, اگر ہم ہدایت پائیں گے تو پتہ نہیں کس کو فائدہ پہنچ جائے گا, یا ہماری گمراہی سے پتہ نہیں کس کو نقصان ہو رہا ہے کہ بار بار اسی کا تکرار ہو رہا ہے. تو اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت کا نفع اور گمراہی کا نقصان یہ بندے کو ہی ہے, یہ دونوں نفع ہے یا نقصان ہے بندے کو ہی ہے, اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا نفع نہ اس کا نقصان. چنانچہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. بے شک ہم نے حق کے ساتھ اے نبی تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری, تو جس نے ہدایت پائی تو اپنی ذات کے لیے ہی, اور جو گمراہ ہوا تو اپنی جان کے خلاف ہی گمراہ ہوا, اور تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا، ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ اتاری، جو مان لے گا ہدایت پائے گا، فلی نفسی ہی، اپنی جان کے لیے، اپنے بھلے، اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ آپ ان کے اوپر کوئی، ان کے اوپر یوں ذمہ دار مقرر نہیں کیے گئے کہ آپ نے ان کو ہدایت دی کر ہی چھوڑنی ہے، گمراہی سے نکال کے ہی چھوڑنا ہے۔ آپ کا کام ہے رہنمائی کرنا، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ آپ نے وہ کام پورا کر دیا، اب اس کے بعد ان کا کیا طرز عمل ہے، یہ کیا کرتے ہیں، اب انہیں اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک درس ہے۔ بعض وقت اپنے معاشرے میں جب ہم بھی برائیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارا دل جلتا ہے، کرتا ہے، بے حیائی کو دیکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ ختم ہو جائے، یہ برائی ختم ہو جائے، نہیں ہوتی تو ہمارا جلنا کڑنا بعض اوقات اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ جس سے خود ہمیں قرآن ہی منع کرتا ہے کہ ہمارا کام تھا دعوت دینا، ہمارا کام تھا پیغام پہنچا دینا، ہمارا کام تھا اچھے سے اچھے انداز میں سمجھانا، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ ان کو سمجھا دینا ہمارا کام یہ تھا۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا اور کوئی سیدھی راہ کی طرف نہیں آتا، تو اب ہمیں پھر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اس کے بارے میں کڑتے رہیں، اپنی طبیعت خراب کریں، یا اپنی طبیعت خراب کرنے کا ہمیں شریعت حکم نہیں دیتی۔ اگر ہم اس بات پہ تھوڑی سی توجہ رکھیں، جو نیکی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، جو تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، اگر وہ اسی پہ توجہ رکھے کہ اس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اچھے سے اچھے انداز میں پہنچا دینا، ثواب کمانا، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا، اب اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، مانتے نہیں مانتے، پھر انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ پھر ہم مایوسی سے بچ جاتے ہیں، ورنہ جب ہم اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں نا کہ ہم نے سیدھا ہی کر کے چھوڑنا ہے لوگوں کو، اور وہ نہیں سیدھے ہو رہے، اور وہ نہیں اس راہ پہ آ رہے جس راہ پہ ہم لانا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر مایوسی جو ہے، یہ مایوسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو معتدل اور مناسب طریقہ ہے، وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار بتایا، بار بار جس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی کہ وما انت علیہم بوکیل لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر جو ہے وہ یوں نہیں مقرر کیے گئے کہ جبراً ان کو منا کے چھوڑنا ہے، ان کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے، نہیں، آپ کا یہ کام نہیں، آپ کا کام ان کو دعوت دینا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حقیقی طور پر جو موت دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ پھر موت اور نیند، ان دونوں کا ایک فرق بیان کیا گیا، اور نیند سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت شے کے اوپر دلیل بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جو نہ مریں انہیں ان کی نیند کی حالت میں ایک قسم کی موت دیتا ہے، پھر جس پر حقیقی موت کا حکم فرما دیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور دوسرے کو اس کی ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر کئی باتیں ارشاد، ایک بات تو یہ فرمائی کہ جو انفس جانے ہیں، انہیں موت دینے والا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہے، جو حقیقی وفات دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب مقرر فرمائے، فرشتے مقرر کر دی، جیسے بارش تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن بارش کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے، اولاد کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے۔ اسی طرح موت دینا حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے امر سے، موت اللہ تعالیٰ کے امر سے، حکم سے آتی ہے، لیکن روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے، جن میں ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سب سے مشہور ہے، وہ سردار ہیں، اور پھر ان کے نیچے ان کی ٹیم ہے، ان کا پورا فرشتوں کا ایک جو ہے وہ گروہ ہے جو ان کے نیچے کام کرتا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اسی سے ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں، देखिए यहां क्या फरमाया, अल्लाह यतवफ्फल अनफुस, लोगों को मौत अल्लाह ताला देता है, लोगों को मौत अल्लाह ताला देता है, उनको वफात अल्लाह ताला देता है। लेकिन कुरान पाक के अंदर ही दूसरी आयत है, फरमाया कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौत, ए लोगों तुम्हें मौत का फरिश्ता वफा देता है। यहां फरमाया अल्लाह तुम्हें वफा देता है, वहां फरमाया मौत का फरिश्ता तुम्हें वफा देता है। अब सवाल ये कौन देता है, यहां फरमाया अल्लाह ताला देता है, वहां फरमाया मौत का फरिश्ता देता है। तो अब देखें, वफात देने वाला अल्लाह, वफात देने वाला मौत का फरिश्ता, दोनों के लिए वस सिफत एक ही बयान हुई, शिर्क तो नहीं होगा क्योंकि तो कुरान के अंदर है। तो एक ही तरह का वस्फ अल्लाह के लिए और अगर मखलूक के लिए इस्तेमाल हो जाए तो उससे शिर्क लाजिम नहीं आता। ये एक बड़ी ही बुनियादी बात है। जब हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला गैब जानता है और हम कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम गैब जानते हैं, या हम कहते हैं अल्लाह ताला मदद फरमाता है और हम कहते हैं कि अल्लाह के नबी मदद फरमाते हैं, तो इससे शिर्क लाजिम नहीं आता। अगर एक ही बात अल्लाह ताला की तरफ और अल्लाह के बंदों की तरफ मंसूब हो जाए, अगर उसे शिर्क लाजिम आए, तो फिर ये वफात देने वाला मसला भी वैसा ही है, जबकि ये तो अल्लाह ताला खुद कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाए। तो लिहाजा मसला ये नहीं, असल ये है कि हकीकतन वफात देने वाला अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला के दिए हुए इख्तियार से वफात देने वाला मलकुल मौत है। तो जब अल्लाह ताला की अता की बात आ गई तो फिर शिर्क खत्म हो गया। अब इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह की अता से नबी पाक अलैहिस्सलाम गैब जानते हैं, अल्लाह ताला की अता से अल्लाह के नबी वली मदद करते हैं, तो जब अता का लफ्ज आ गया तो फिर शिर्क खत्म हो गया। ये वो फर्क है जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, वरना ये आयत आप याद रखें, अल्लाह यतवफ्फल अनफुस, अल्लाह ताला जानों को वफा देता है, और दूसरी जगह फरमाया यतवफ्फाकुम मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता तुम्हें वफा देता है। तो बात दोनों जगह एक है, फर्क क्या है, जाती और अताई का। जाती तौर पे अल्लाह ताला ही बंदे को वफात देता है और अल्लाह ताला की अता से मलकुल मौत फरिश्ता जो है वो वफात देता है। ये एक बात। दूसरी बात यहां पर ये है कि यहां फरमाया कि मौत और नींद दोनों को साथ साथ रख के बयान किया। जब बंदा मरता है तो अल्लाह ताला उसकी रूह को ले लेता है, फिर वापस नहीं डालता, फिर उसका ताल्लुक रहता है जिससे सवाल आते हैं, कब्र होते हैं, अजाब कब्र होता है, लेकिन वो मामला जब वो हमारी समझ से वरा है, रूह का मामला है। लेकिन ये हमारा ईमान है, अकीदा है कि जो अजाब कब्र है या कब्र में जो अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें मिलती हैं वो बदन और रूह दोनों को मिलती हैं, बदन और रूह दोनों को मिलती है, सिर्फ रूह को नहीं, सिर्फ बदन को नहीं, बदन रूह दोनों को मिलती है। तो जब बंदे की मौत का वक्त आता है तो अब जो अल्लाह ताला उसकी रूह लेता है तो फिर उसमें वापस नहीं उस तरह डालता, लेकिन जब बंदा सोता है उसकी भी रूह उसके बदन से निकलती है, उसकी भी रूह निकलती है, लेकिन वहां एक यूं कह ले कि एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एक सूरत है जिसे समझना हमारे लिए मुश्किल है। इसकी फिर रूह अल्लाह ताला लौटा देता है, इसकी रूह अल्लाह ताला लौटा देता है, लेकिन रूह उसके बदन से निकलने के बावजूद बंदा सांस भी ले रहा है, खाना भी हजम हो रहा है, खून भी जारी है और बदन के दीगर अंदरूनी जो सिस्टम है वो भी सारा चल रहा है, तो वो रूह निकलना जो नींद के अंदर है उसकी सूरत और है, मौत के वक्त जो रूह निकलती है उसकी सूरत और है। और इसीलिए नींद को मौत की बहन कहा जाता है कि नींद जो है वो मौत की बहन है। और बल्कि हदीस मुबारक में एक दुआ है जो सोने के वक्त पढ़ने की दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह तेरे नाम पे मरता हूँ और जीता हूँ, यानी तेरे नाम पे सोता हूँ और जागता हूँ। तो जागना जीना और मरना सोना, तो सोने को मौत की तरह करार दिया, जागने को जिंदगी की तरह करार दिया। अब फरमाया कि इसी में निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वालों के लिए कि ये जो खुदा रोजाना नींद मौत की तरह की मुसल्लत करता है, मौत की तरह की नींद हमारे ऊपर नाफिज करता है, सुबह को फिर जिंदगी दे देता है, तो जो रोजाना ही हमें मौत भी दे रहा है जिंदगी भी दे रहा है, निवजहिल मौत दे रहा है और जिंदगी की तरफ लौटा देता है, तो मरने के बाद जिसने हमें जिंदा करना वो भी तो यही सूरत होगी, वो भी तो इसी के करीब करीब है। तो जो रोजाना सोने जागने की ये कैफियत को देख रहा है वो मरने के बाद उठने पर कैसे यकीन ना करे, वो कैसे उसका इनकार कर सकता है। तो ये वो बात है जिसके बारे में फरमाया कि बेशक इसमें निशानियां हैं सोचने वालों के लिए, اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.